الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فخر المرسلين وإكرة الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سيرة سرور دو عالم آج کی تقریر نمبر 149 ہے اور اس سال کی پانچویں تقریر. چونکہ اس سال کی دوسری تقریر سے جنگ تبوک کے حالات شروع ہوئے جو عالم اسلام میں اس اعتبار سے انتہائی اہم جنگ مانی گئی ہے, یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری موقع تھا کہ رسول لشکر لے کے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے, اور یہ وہ واحد لڑائی ہے کہ جس میں اللہ کا رسول لشکر لے کے مدینے سے نکلا اور مولا کو مدینے میں چھوڑ دیا گیا. یہ جنگ تبوک خاصے تفصیلی اس کے حالات ہیں. اس سال کی دوسری تقریر سے اس کا بیان شروع ہوا تھا, تو آج کی تقریر گویا جنگ تبوک کے بارے میں چوتھی تقریر ہے. تاریخ اسلام میں مختلف غزووں کے اور جنگوں کے کچھ اور بھی نام ہوتے ہیں, ایک ایک لڑائی کے کئی نام ہیں. اسی لیے غزوہ تبوک کا بھی ایک اور غالباً زیادہ مشہور نام عربی کتابوں جیش الاسرہ. غزوہ تبوک تو اسے کہا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور نام ہے جیش الاسرہ. جیش الاسرہ اور غزوہ تبوک ایک ہی لڑائی کے دو مختلف نام ہیں. غزوہ تبوک اس لیے کہا گیا کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول خود گئے تھے, اور جس جنگ میں رسول خود جائیں وہ غزوہ کہلاتی ہے. اور چونکہ عرب اور شام کی سرحدوں کے قریب ایک شہر تبوک ہے, وہاں تک اللہ کا رسول تشریف لے گیا تھا اور وہاں قیام کیا تھا, تو پیغمبر خود گئے اس لیے لڑائی غزوہ کہلائی. تبوک تک گئے اس لیے اس کا نام ہو گیا غزوہ تبوک. دوسرا نام جیش الاسرہ. عربی میں جیش کہتے ہیں لشکر, لشکر فوج, اور اسرہ تنگ دستی, پریشانی, ابتلا, امتحان, جو بھی کہیے. انما الاسر یسرا, قرآن کے آخر میں بھی آیا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد راحت. تو جیش الاسرہ, جیش کے معنی فوج, لشکر, اور اسرت کے معنی پریشانی. یہ پوری کی پوری غزوہ تبوک کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کیفیت یہ رہی کہ یہ پوری کی پوری لڑائی انتہائی پریشانی والے حالات میں تھی. مسلسل اس سے قبل تینوں تقاریر یہ اشارہ کیا گیا کہ ایسے سخت ترین حالات سے شہر مدینہ کہ اس لڑائی کا نام, اچھا یہ نام قرآن میں بھی آیا, قرآن میں اس لڑائی کا نام تبوک نہیں آیا, اسرہ کا لفظ استعمال ہوا, جیش الاسرہ زحمت اور پریشانی والا لشکر. اچھا اب اس کو جیش اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول لشکر تیار کر کے لے گئے تھے لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی, بغیر لڑے واپس آ گئے. اس اعتبار سے اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا ہے, خالی لشکر جانا اور لشکر کا آنا. یہ دو چار پانچ منٹ میں نے اس لیے اس مسئلے پر صرف کیے کہ بعض اوقات قرآن کی تفسیر اور عربی اور فارسی سے ڈائریکٹ ترجمہ ہونے والی کتابوں میں غزوہ تبوک کے بدلے اس کا دوسرا نام استعمال ہوتا ہے, اور اسی دوسرے نام کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے. کہ جس وقت اس جنگ کی نوبت آئی تھی، اگرچہ جنگ تو نہیں ہو سکی، جو تیاریاں جنگ کی ہو رہی تھیں، وہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت زمانہ تھا، ایک سال سے قحط، اور عین وہ موقع کہ جب لوگوں کے باغات جو مدینے کے باہر خیبر تک پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ خیبر کے بھی آگے تک، جب وہاں سے فصلیں کٹ کٹ کے آنے کا وقت آ رہا، تو عین اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مدینہ چھوڑ دینا، ایک سال کا قحط، اب قحط ختم ہونے کے آثار، باغات سے فصلیں آ رہی ہیں اور پہنچنے والی ہیں چند دنوں، اور عین اس موقع پہ کہا گیا کہ تمہیں اس جنگ کے لیے نکلنا، اور اس سال گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بارشیں بھی بہت کم ہوئی، یہ سارے فیکٹر جمع ہو گئے، ایک معمولی درجے کا مومن تو کبھی بھی قدم آگے نہ بڑھا، اور مدینے کے اندر منافقین کثیر تعداد میں تھے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد، تو گویا یہ پورا کا پورا غزوہ آخر میں یہ لگا، جس طرح پیغمبر گئے کوئی جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے واپس آ گئے، اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو ایسا یہ لگا کہ یہ پورا کا پورا پروردگار کی جانب سے ایک امتحان تھا شروع سے آخر، اور اسی امتحان کی کیفیت بیان کی جا رہی تھی کہ یہ امتحان اللہ نے کس طرح سے لیا، مگر ایک مرتبہ پھر صرف اتنا یاد دلا دیا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی روم، جس کا کیپیٹل قسطنطنیہ تھا، جو اس زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا، آج استنبول کہلاتا تھا، اور شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے بتایا کہ رومن امپائر کے حکمران، رومی سلطنت کے بادشاہ قیصر، مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے فوجوں کو نہ صرف یہ کہ تیار کیا، بلکہ لے کے چل پڑا، اور شام کا ایک بہت مشہور شہر ہے ہمس، جسے اردو میں اکثر لوگ ہمس یا ہمس پڑھتے ہیں، ہمس بڑی ہے میم سواد، ہے کے نیچے زیر ہے، میم ساکن ہے، ہمس، یہ دمشق اور قسطنطنیہ کے درمیان، بلکہ یہ کہیے کہ بہت قریب ہے دمشق سے، تو یہاں تک ان آنے والوں نے اطلاع پہنچا دی کہ وہ روم کا بادشاہ اپنی فوجیں لے کر قسطنطنیہ یعنی استنبول سے چل پڑا اور ہمس تک پہنچ چکا ہے، اور دمشق جہاں گورنر رہتا ہے روم کا بادشاہ وہاں نہیں رہتا ہے، گورنر، اس نے اپنی فوجوں کو جابلقہ میں جمع کر دیا، یہ جابلقہ دمشق سے باہر ایک چھوٹا سا شہر ہے، یعنی فوجوں کا موومنٹ شروع ہو چکا ہے، فوجوں کی حرکت شروع ہو چکی، اور شام اور عرب کی سرحد پر واقع پانچ قبیلے، غسان ہے، تنوع ہے، ساحلہ ہے، بنو لخم ہے، پانچ قبیلے بنو جزام ہیں، یہ پانچ قبیلے بھی جو اصل میں عرب ہیں، کافر عرب شام اور عرب کی سرزمین پہ رہتے ہیں، انہوں نے بھی رومی بادشاہ کا ساتھ دینا قبول کر لیا، تو اب کیفیت یہ بنی کہ جنگ اتنی یقینی ہے کہ قسطنطنیہ سے وہ لشکر لے کے چلا، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، اس کے حکمران کا بنفس نفیس آنا، یعنی مسلمانوں کے درمیان تو یہ تصور اور تاثر پھیل گئے کہ یقینی طور پر وہ اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، ایک عام جنگ نہیں لڑنا چاہتا، ورنہ اتنی بڑی طاقت کا حکمران خود فوجیں لے کے نہیں چلتا، وہ اپنے گورنر کو ایک خط لکھ سکتا تھا کہ تم عرب کے برابر میں شام میں گورنر، تم جاؤ لشکر لے کے اور مدینے پہ حملہ کرو، نہیں، اطلاع یہ ملی کہ اس سپر پاور کا سربراہ ہے مملکت خود آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنل اور ایک حتمی لڑائی لڑنے کے لیے آ رہا، اور مسلمان پہلے ہی سے یہ توقع کر رہے تھے کہ غزوہ موتہ کے بعد شام کا حکمران کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے، چنانچہ لوگوں نے اس خبر کو آسانی سے قبول کر لیا، اب اللہ اور اللہ کی طرف سے رسول کو یہ اطلاع ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یعنی یہ خبر غلط ہے، ابھی لوگوں کو نہیں پتا، ابھی تو آنے والے قافلے نے اتنے یقین کے ساتھ کہا، اور کیونکہ پہلے سے لوگ سوچ رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے شامیوں کی طرف، اس لیے مسلمانوں کو یقین آ گیا اللہ کے علم ہے کہ نہیں. یعنی اللہ کے لیے یہ کہنا بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا. پیغمبر کے علم ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. نہ شام کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں جاب القا میں, نہ قسطنطنیہ سے شاہ روم اپنی فوجوں کو لے کے آیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, امتحان لینا تھا اور امتحان کے لیے یہ بہترین ماحول بن گئے تھے کہ دشمن اور اتنے بڑے دشمن کی آمد کی خبر پائی. اچھا پیغمبر اسلام یہاں پر پہلے تو اسی حکمت عملی کا مظاہرہ کی جس کا مشورہ بعد میں مولا کائنات خلیفہ ثانی کو دیا تھا کہ اگر یہ عیسائی بادشاہ جو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور حکمران, اگر یہ اپنی فوجیں لے کے آگے بڑھایا تو دو طریقے ہو سکتے ہیں. یا ہم انتظار کریں مدینے میں جس طرح جنگ خندق ہوئی تھی کہ دشمن آگے بڑھتا ہو یہاں تک آ جائے. لیکن اب مقابلہ مکے کے کافروں سے نہیں, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے. تو ایسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بہتر ہی ہے کہ آگے بڑھ کے مقابلہ کرو, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں شکست بھی ہو جائے تو ہمارے پاس واپس آ کے سر چھپانے کی کوئی جگہ باقی ہو, یعنی ہمیں قدم جمانے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. اور اگر دشمن کا انتظار کیا وہ ہمارے اپنے شہر دارالخلافہ میں آ گئے اور خدا نہ خواستہ ہم ہار گئے, تو اب کہاں بچ کے جائیں اور کہاں جا کر دوبارہ جواب دینے کی تیاری کریں. اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آنے والا. اگر سیرت رسول کا مقصد ہے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے طریقے سکھانا, چنانچہ پیغمبر مکے کے کافروں کے حملے کے لیے ہمیشہ انتظار کیا کہ وہ مدینے کے قریب آئے. روم کے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے اتنی دور گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کیفیت بات خلیفہ ثانی کے زمانے میں پیش آئی تھی اور مولا کائنات سے مشورہ لیا گیا تھا جو نہج البلاغہ میں بھی ہے. تو مولا نے یہی جواب دی کہ جب اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ ہو تو اس کی سرحد کے قریب جا کے لڑنا بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اس سے موقع دو کہ وہ ہمارے ملک میں داخل ہو جائے. اگر یہ مسئلہ خالی ظاہری دشمن کا نہیں, یہ ڈش اینٹینا اور ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ کے اندر بھی تقریباً وہی مسئلہ ہے. جہاد کبھی تلوار اور تیر لے کے دشمن ہم پہ حملہ کرتا اور کبھی یہ ٹی وی ڈرامے اور فلمیں اور گانوں کے ذریعے سے ہم پہ حملہ کرتا. تو وہاں بھی حکمت عملی یہی کہ سوائے چند انتہائی طاقتور عقیدہ رکھنے والوں, باقی لوگوں کے لیے یہ خود ایک خطرناک چیز ہے کہ دشمن کو پہلے اپنے گھر میں آنے دیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جو اکثر لوگ یہی بہانہ بناتے ہیں کہ ڈش اینٹینا میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں تو کچھ بری چیزیں بھی. میں نے جملہ الٹا کہہ دیا, کچھ بری چیزیں ہیں تو کچھ اچھی چیزیں بھی. تو ہم اپنے گھر میں اس کو آنے دیتے ہیں, پھر بری چیزوں کو روک لیں گے, اچھی چیزوں کو دیکھیں گے. یہ عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں. اور سیرت رسول اگر کہ کوئی آدمی کہے گا کہ انہوں نے کر دی نا وہی مولانا والی حرکت, کہاں کی بات کہاں سے ملائی, لیکن پیغمبر پیغام ہی یہی دے رہے ہیں. چھوٹا موٹا دشمن ہو تو ٹھیک, اسے قریب آنے تو وہاں اسے نمٹ لے, لیکن جب اتنا بڑا دشمن تو پھر اسے قریب ہی نہیں آنے دینا. یہ موقع کیوں دو کہ وہ تمہاری سرحدوں میں داخل, کہ خدا نہ کرے اگر تم ہار گئے تو تمہارے پاس بچنے کا موقع ہی نہ ہو. بالکل جنگ تبوک, دنیا کی سب سے بڑی اس زمانے کی طاقت کا عالم اسلام پہ حملہ کر کے وہ افواہ نکلا, لیکن آج بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں مسلمانوں پہ حملہ. وہ تلوار لے کے نہیں آئے, ڈش اینٹینا لے کے آ گئے. تیر لے کے نہیں آئے, فلمی اداکاروں کو لے کے آ گئے. باقاعدہ نیزے نہیں آئے, فلمی گانے آ گئے. تو یہاں بھی طریقہ کار یہی کہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو, جیسے ہمارے یہاں کا ریڈیو ٹیلی ویژن نسبتاً گوارا, یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے ہرائیں گے کہ وہ ہم تک آئے پھر ہم اسے روکیں. لیکن یہ جو اتنی بڑی طاقت پوری مغربی دنیا ہمارے بچوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہ سیٹلائٹ اور مختلف قسم کی ڈشز ایجاد کی, تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قریب ہی نہ آنے. مزید اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کیونکہ آج کل کا بہت ہی اہم مسئلہ اگلے ہفتے کی مجلس میں کروں گا جو منگل کے دن یا جمعرات کے دن ہے, اس کے اندر یہ موضوع زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا. گرچہ آج بھی آ سکتا ہے, لیکن جو سیرت رسول اس قسم کے پیغامات اشارتاً بیان ہوتے ہیں, تفصیلاً تو واقعات کا بیان کرنا پڑتا. تو ڈش اینٹینا اور اس زمانے کا رومی حکمران, ذہن میں رکھیے گا کہ انداز حملہ کرنے کا ایک ہی, نیت بھی ایک ہی ہے، حملہ کرنے والے بھی ایک ہی، وہ بھی عیسائی تو یہ بھی عیسائی. خیر، اب پیغمبر اسلام ایک پیغام تو یہ دیا کہ اس قسم کے دشمن کا مقابلہ اس کی سرحدوں میں جا کے کرنا ہو، اور پھر اسی حوالے سے دھڑا دھڑ مسلمان ہونے والوں کا امتحان بھی لیا گیا. فتح مکہ سے لے کر جنگ تبوک یہ 8-9 مہینے گزرے، اس میں افراد بھی مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے بھی مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایک دو دو آدمی آتے ہیں، کبھی پورا قبیلہ آتا. اب قبیلوں کا بھی امتحان لینا تھا. سنا تھا اگر شام کے بادشاہ اطراف کے قبیلوں کو مٹائے تو پیغمبر نے بھی مدینے سے مختلف قبیلوں کو خط بھجوایا کہ ہم جا رہے ہیں اس رومی بادشاہ کا مقابلہ کرنے، اپنے لشکر لا کے ہمارے ہمارا ساتھ دو. بنو غطفان، بنو اسد، بنو سعید، پوری ایک لسٹ علماء نے لکھی ان قبیلوں جو 9 ہجری کے شروع سے اسلام کو لا رہے ہیں، اب تک ان کے امتحان کا کوئی موقع نہیں بنا. کہ یہ بھی یہاں پہ پیغمبر اسلام اس خبر سے فائدہ اٹھائے، فائدہ نہیں یعنی ایک ٹیسٹنگ ہو گئی، ایک آزمائش ہو گئی. اور یہ تو اپنی جگہ تو بات، اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھ کر کہ اس وقت کے حالات مدینے والوں کے لیے بڑے سخت، ایک ایسا خطبہ دیا کہ جس کے دل میں اسلام کی ذرا سے بھی عزت اور احترام ہو، وہ خطبہ سننے کے بعد تو جوش اور جذبے سے بھر کے رسول کا ساتھ دے. چنانچہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ خطبہ جو گزشتہ منگل کو یعنی تقریر نمبر 148 میں آئے، اس نے مدینے پہ باقاعدہ ایک اثر کیا. اور مدینے کے وہ تمام افراد جو شروع میں ذرا گومگو کی کیفیت میں ایسے جوش و جذبے سے بھر گئے کہ پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے. اللہ کے رسول اس موقع پر ایک اور حکمت عملی نئی اختیار کی. میں نے کئی دفعہ یہ جملہ ان 4 تقریروں میں کہہ دیا کہ غزوہ تبوک میں سارے طریقے بدلے جا رہے ہیں. ایک نیا طریقہ یہ بھی اختیار کی کہ پہلی مرتبہ چندے کی اتنی بڑی اپیل کی نہیں، کہ باقاعدہ طور پر پیغمبر اسلام نے لشکر کو حرکت دینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں لشکر بعد میں تیار ہو، پہلے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس لشکر کی تیاری کی خاطر چندہ دے گا. بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، طائف، حنین، صلح حدیبیہ، کتنی مرتبہ لشکر اسلام تیار ہو کے نکلا تھا، مگر چندے کی ایسی اپیل اس سے پہلے کبھی نہیں. پیغمبر اسلام دنیا سے جانے والے، مسلمانوں کے ایمان کا، مسلمانوں کے مالی قربانی کا، جانی قربانی کا، سب کا امتحان لیا جا رہا. باقاعدہ طور پر کئی دن تک اس لشکر کو روکا گیا، کہا کہ نہیں پہلے لوگ چندہ دیں، اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ کون جانا ہے اور کون نہیں جانا ہے. اس انداز باقی جو لشکر گئے تھے فوری اپیل ہوتی تھی، سامان جمع ہوا نکل کھڑے، یہاں تو باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ چندے کی اتنی بڑی اپیل کی گئی بلکہ انتظار کیا گیا، بلکہ باقاعدہ اس چندے کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا. کیونکہ پرانے زمانے میں چیک کا، ڈرافٹ کا یا نوٹوں کا رواج نہیں تھا، چندے کے اندر لوگ سامان لے کے آتے، ایک جگہ فکس کی گئی کہ ہر چندہ لانے والا اپنا سامان یہاں لا کے رکھے. اور مسلمانوں میں ایک مقابلہ بھی شروع ہوا، نیکیوں کا مقابلہ اللہ کو پسند بھی ہو کہ کون زیادہ سے زیادہ قربانی دیتا. یہ بھی اس سے پہلے کسی لڑائی میں ہم کو یہ مناظر نظر نہیں آئے، لیکن ہاں یہاں بھی ایک انتہائی اہم پیغام ہمارے سامنے آیا. ایک جملہ اور میں 2 تقریروں سے کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے مقاصد، ایک طرف منافقین کو پہچانوانا، ایک طرف سنا کہ چندے جب جمع ہوئے، جب چندے جمع ہوئے ہر ایک نے پیسے لا کے دی، حتیٰ یہ کہ شاید یہ عالم اسلام میں پہلا موقع تاریخ اسلام کہ یہ جملہ آ گیا کہ عورتیں تک چندے کی مہم اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی کہ کثیر تعداد میں واحد یہ لڑائی ہے کہ جس میں زیورات بھی جمع ہوئے، بدر، احد، خندق، خیبر، وہاں بھی، لیکن وہاں تیر، تلوار، گھوڑے، اونٹ یہ چندہ ہوتا تھا، اور وہ بھی فوری چندہ ہوا، لشکر کو جو ملا دے کر لشکر کو آگے بڑھا دیا گیا. یہاں ٹھہرا جا رہا ہے عورتوں تک کے زیورات چندے میں قبول کیے جا رہے ہیں. آج کل تو ہم بہت کثرت کے ساتھ سنتے ہیں کہ فلا خاتون نے اپنا سارا زیور راہ خدا میں دے دی، فلا خاتون نے اپنی بیٹی کا جہیز کبھی ضرورت پڑی دین کو تو دے دی. لیکن تاریخ اسلام میں یہ جنگ تبوک پہلا موقع جہاں زیورات کا تذکرہ نمایاں طور پہ ہوا، مگر پھر وہی ایک اہم پیغام کہ اللہ کے یہاں اہمیت نیت کی ہوتی، مقدار کی نہیں ہوتی. کس نے کتنے خلوص کے ساتھ دیا ہے اس کا کم تحفہ ان لوگوں کے تحفے پہ حاوی آئے گا جنہوں زیادہ دیا ہے لیکن کم خلوص کے ساتھ. اب دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زیادہ دے تو وہ بغیر خلوص کے دے رہا، نہیں، خلوص کی ڈگریاں ہوتی. چنانچہ یہیں پر وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہمارے سامنے آیا جس کو قرآن سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں نقل کیا، اور وہ یہ کہ لوگ اپنے پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے، کسی نے آدھا سامان، کسی نے چوتھائی سامان، کسی نے پونا سامان، کسی نے پورا سامان دیا. عورتوں نے زیورات دے 70,000 دینار ایک ایک آدمی کی طرف سے آئے، دولت کا ڈھیر نظر آ رہا. جب یہ سارا چندہ جمع ہو چکا تو صبح کے وقت ابو عقیل انصاری، ایک غریب مسلمان، ہانپتا ہانپتا تھکن کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایک طرف بہت تھکا ہوا لگ رہا، یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ساری رات تک جاگا ہوا، اور دوسری جانب بہت شرمندہ لگ رہا. آیا اس مجمع میں کہ جو لوگ اس چندے کے ڈھیر کے چاروں طرف کھڑے، خود رسول بھی موجود ہے نگرانی کے لیے، بس لگ رہا ہے قدم بڑھا رہا ہے، پھر رکتا ہے، پھر بڑھاتا ہے، پھر روکتا ہے، جیسے سوچ رہا ہو، واپس آتا ہو، پھر آگے بڑھتا، آخر ہمت کر کے آگے بڑھتا اور ایک چھوٹی سی تھیلی خدمت کے رسول میں پیش. اللہ کے رسول یہ منظر دیکھ، یہ دولت کی کثرت کو دیکھ واپس جانے کو دل جا رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچا کہ ساری رات جس مقصد کے لیے محنت کی وہ ثواب کیوں کھو. اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی کل رات کو کچھ نہ تھا، کل جب سورج ڈوبا تو میرے سارے گھر والے، میرے سارے بچے فاقے کے عالم ہیں. اور ادھر اعلان ہو رہا کہ جو شخص اس لشکر میں مدد کرے گا اور پیسے دے گا اللہ اسے جنت کا وعدہ کرتا، اور دوسری جانب گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. ایک یہودی کے پاس گئے اور اس نے جا کے میں نے یہ درخواست کہ رات، دن بھی نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، رات کو میں اس کے کھیتوں میں اور باغوں میں پانی ڈالنے کو تیار ہوں. ایک ساتھ یہ معاملہ طے پایا، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 3.25 کلو شیر میں، یہ تقریباً 3.5 شیر بنتا ہے، 3.25 کلو. یہ ساتھ کا مسئلہ ہماری صرف میں کئی جگہ آتا مگر خصوصیت کے ساتھ دو مقامات پر. فطرہ ایک ساتھ کھجور کا نام یا گندم کا نام. فطرے کے لیے اسلام نے پیمانہ بتایا کہ فطرہ، لوگ آگے پوچھتے کتنے روپے، روپے نہیں ہے شریعت، پیمانہ 3.25 کلو کھانے پینے کی چیز جس میں کھجور سب سے بہتر، اور اس کے بعد جو تمہارے معاشرے میں عام رائج، یعنی کتنا ہوا 3.25 کلو. اور دوسرا یہ مسئلہ آتا ہے غسل میں کہ جب غسل کرو تو مستحب یہ ہے کہ 3.25 کلو پانی میں غسل پورا ہو جانا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک. الوضوء بمدن والغسل بساء، پیغمبر کی حدیث، وضو ہونا چاہیے 3 پاؤ پانی میں اور غسل ہونا چاہیے 3.25 کلو پانی. اب یہ کلو اور پاؤ حدیث میں نہیں، یہ وہاں لفظ مد اور سا، وہی لفظ سا جو ابھی آئے. البتہ غسل کے بعد ایک عجیب حدیث، غسل والے مسئلے کے ساتھ ان قریب ایک ایسی قوم آئی رسول کی حدیث جو اس مقدار کو بہت کم سمجھے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پولیس سرات پہ جب وہ جائیں گے تو ان کے قدم پھسل جائیں گے. کوئی آدمی 3 کلو میں غسل کر سکے کہ نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ، مگر اس کو یہ سمجھنا کہ غلط ہے اس کے لیے رسول نے کہا خیر 3 کلو. ہاں یہ 3.25 شیر تھا، 3 کلو. خیر آئیے اصل مسئلے میں. ابو عقیل انصاری نے کہا کہ میں نے ساری رات اس ایگریمنٹ کے ساتھ اس کے باغ کو پانی دی کہ ایک ساتھ کھجور اجرت میں دی جائے گی. اور پھر یہاں بھی ایک اور بہت اہم پیغام، جب آدمی جذباتی ہوتا ہے تو شریعت کو بھول جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ جذباتی تھا، یعنی جوش پیدا ہو رہا ہے، شریعت کو چھوڑ کے نہیں. تو اللہ کے رسول جب صبح مجھے ایک ساتھ کھجور مل گئی تین کلو کلو میں تین کا حساب شیر میں سوا تین کا حساب وہ کچھ جو تقریر میں آدھا آگے پیچھے ہوئے ہیں اس کو صحیح کر لیا جائے. اچھا اب یہ میں لے کے آئی گھر میں بچے فاقے سے, جب بچے فاقے سے ہوں تو کیا راہ خدا میں صدقہ اور خیرات دیا جا سکتا؟ تو اللہ کے رسول میں نے دو حصے کر لیے, آدھا سا تقریباً ڈیڑھ کلو گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آدھا سا یعنی ڈیڑھ کلو میں یہاں لا رہا ہوں. تو تین کلو ہی کتنا کم تھا, اس میں بھی آدھا آدھا کر دیا. اب ایک مرتبہ منافقین کو ایک موقع مل گئے اور اشارہ کرنے لگے کہ دیکھا اس احمق کو بے وقوف, یہ بتا جتانے کے لیے کہ میں چندہ لے کے آیا ہوں لے کے آئے. ڈیڑھ کلو کھجور کی حیثیت کیا, یہاں کے گھوڑے مل رہے ہیں, اونٹیں مل رہی ہیں, 70,000 دینار مل رہے ہیں, جائیدادیں دی جا رہی ہیں, اس چندے والوں کی فہرست میں ڈیڑھ کلو. مگر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کس خلوص سے یہ چندہ لایا گیا, ساری رات اس نے محنت کی فقط اس لیے کہ ایک چندہ جمع کرنے کی تاریخ ختم نہ ہو جائے. پیغمبر اسلام نے حکم اپنے غلام کہ یہ ڈیڑھ کلو کھجور اور جتنا بھی سامان اب تک جمع ہے, سونے کے ٹکڑے, چاندی کے ٹکڑے, زیورات, درہم, دینار, اس طرح اس کو پھیلا دو کہ ہر چیز سے ایک ایک کھجور آ جائے. کھجور کو بکھیر کے رکھ دو چندے کے اس پورے ڈھیر پر, کیونکہ اس میں سب سے بہتر یہی ہے. یہ نہیں کہا کہ باقی سب بیکار, لیکن الفاظ سے لوگ غلط مطلب نکالتے, وہ جنہوں نے دیا وہ بھی قبول, لیکن سب سے بہتر وہ یہی. اور نہ صرف کہ اس انداز سے ابو عقیل انصاری کے خلوص کی جزا میں کہ درہم و دینار, سونے اور چاندی جسے قبول کیا گیا ہے, یہ نہ سمجھے کہ وہ بیکار, مگر ان سب پہ ترجیح دی گئی. ان کھجوروں جو اس بیچارے نے ساری رات محنت کر کے کمائی اور اپنے بچوں کو آدھا حصہ دیا تھا, آدھا یہاں لے کے آ گئے. دوسری جانب قرآن کے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 سورہ توبہ آیت نمبر 65 قیامت تک کے لیے ایک پیغام بنا, اور وہ یہ کہ ابو عقیل انصاری کو مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو پیغمبر نے ایک طرف اتنا بڑا اعزاز دے دی کہ مذاق اڑانے والوں کے چہرے اتر گئے, اور دوسری جانب قرآن میں ایک اصول آ گئے, ارشاد ہو رہا ہے عین اسی موقع کے الذین, منافقین کی پہچان بتائی جا رہی ہے, الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجہدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. دیکھو ان منافقین, یہ لوگ اپنے آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے, یلمزون آنکھوں اور ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے کسی کا مذاق اڑانا, مذاق اڑانے کے کئی طریقے ہیں, ایک زبان سے مذاق اڑایا جاتا ہے, ایک ایکشن سے مذاق اڑایا جاتا ہے, اور آج کل یہ طریقہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا نام ہے لمز, ویل لکل ہومز اپن لومزا. قرآن نے ایک اور مقام کے جو کہا کہ تباہی اور آفت ہے غیبت کرنے والے کی اور اشاروں کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانے والے کی. اشارہ, کسی کا قد چھوٹا ہے تو اشاروں سے, کسی کا قد بڑا ہے تو اشارے سے مذاق, کوئی بہت موٹا ہے تو اشاروں سے مذاق, کوئی بہت دبلا ہے تو اشاروں سے مذاق, جس طرح کے جو عیب ظاہر کیے جاتے ہیں اشاروں سے, زبان سے کچھ نہ کہا جائے. بہت اداکاروں کا آج کل پروفیشن ہی نہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی عام زندگی میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے مومن کا مذاق اڑانا. لیکن یہ واضح آیت کب آئی, یہ گناہ کبیرہ, جب منافقین, اب پیغمبر سامنے کھڑے تھے اس لیے زبان سے تو مذاق نہیں اڑایا ابو عقیل, ہاتھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کر, آنکھوں سے اشارے کر کر, اور قرآن کا والذین منافقین کی پہچان یہ, یلمزون المطوعین, یہ مذاق اڑاتے نیکی کرنے والوں, من المؤمنین تو مومنین میں سے نیکی کر رہے ہیں, پھر صدقات, صدقات کے بارے میں, والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, یسخرون من, یہ لوگ ان سے مذاق کرتے ہیں, سخر اللہ من, اللہ ان سے مذاق کرے گا, ولہم عذاب علیم, اور انہیں دردناک عذاب دے گا. معصوم سے پوچھا کسی اسی آیت کے بعد کہ اللہ کیسے مذاق کرے, معذ اللہ اللہ کے پاس تو جسم نہیں, صفات سلبیہ میں اس کا جسم نہ ہونا, وہ ہاتھ سے اشارہ کرے کہ ہاتھ سے اشارہ کرے گا, اللہ کا مذاق الگ ہے عذاب الگ, اللہ کا مذاق نہیں کہ ان لوگوں کو دولت دینا شروع کرے, جو مومنین کا کہ عیب اور مذاق کا طریقہ اختیار کرے گا. دولت دینا شروع کرے گا اس وقت جب انہیں کوئی ضرورت نہیں, اور عین اس وقت جب انہیں ضرورت ہے ساری دولت کھینچ لے گا. عام حالات ہیں دولت کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی دولت آ رہی, بنگلے ہیں کہ کوٹھیاں ہیں کہ مکانات ہیں کہ بیویوں کے زیورات, اور کبھی جوان بیٹا بیمار پڑا اور اس کی دوا اور علاج کرنا ہے ساری دولت چھین لی. یہ اللہ کا ان سے مذاق. اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں بھیجنے کے بجائے پہلے جنت بھیجا جائے, اور جب یہ خوشی کے عالم میں جنت میں داخل ہوں گے ہمیں اجازت ملی ٹانگ پکڑ کے ان کو جہنم میں گرایا جائے. یہ اللہ کا مذاق, اس لیے کہ تم نے یہاں مومن کا مذاق اڑایا. مومن کے مذاق کرنے والوں اللہ پہلے عذاب نہیں دے گا, پہلے ان سے بھی مذاق کرے گا اور اس کے بعد ان کو عذاب علیم دے گا. سورہ توبہ کی 65 آیت جنگ تبوک کی تیاریوں کے بارے میں نازل ہوئی, اور یہ تو قرآن نے ابو عقیل انصاری کا خلوص دیکھ کر ایک پورا پیغام دیا, ورنہ منافقین زبر مذاق اڑا رہے. جو ابو عقیل کی طرح تھوڑے پیسے لے کے آیا اس کا یہ مذاق اڑا رہے کہ دیکھو جی انہیں بھی شوق ہوا چندہ دینے کا, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور پیسے لے کے آ رہے تاکہ ہمارا نام آ جائے چندہ دینے والوں, اور جو زیادہ لے کے آ رہے تھے ان کا بھی مذاق اڑا رہے کہ واہ دیکھو ریاکاری اتنا پیسہ لا رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے یہ دکھائیں کہ ہم بہت پیسے والے ہیں. جو زیادہ پیسہ دے رہا اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, جو کم پیسہ دے رہا اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اسی واقعے کے حوالے سے معصوم نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے کچھ پہلے غیبت کے آخری ٹکڑے میں, جب غیبت کا زمانہ آخر آخر میں آئے دنیا والوں کی یہی حالت ہو جائے. تم بولو گے تو تم پر الزام لگے گا بہت باتوری, خاموش رہو گے تو الزام لگے گا کہ یہ بہت مغرور ہے, پیسے دو گے تو الزام لگے گا کہ شہرت چاہتا, پیسے نہیں دو گے تو الزام لگے گا کہ بڑا بخیل, عبادت کرو گے تو مذاق اڑایا جائے گا کہ جس کو اپنی نماز اور روزہ جتانے کا شوق, عبادت نہ کرو گے تو مذاق اڑایا جائے گا کہ کتنا بات. سات یا آٹھ چیزیں امام نے پتہ کہ آخری زمانے میں ایسا بنو گے تو مذاق, ویسا بنو گے تو مذاق. اور شروع کہاں سے کیا؟ اسی جنگ تبوک سے, کہ جنگ تبوک منافقین نے کام طریقہ بنا لیا, جو پیسے لے کے آ رہا اس کا یہ مذاق کہ اسے اپنی شہرت کا شوق ہوا, جو بیچارہ چند کھجورے لے کے آ رہا اس کا یہ مذاق. لیکن پیغمبر اسلام ابو عقیل انصاری کے توبے کو باقی تمام چندوں پہ ترجیح دے یہ اصول بتا دیا کہ اللہ کے یہاں خلوص کی اہمیت سب سے زیادہ. ابو عقیل انصاری یہ چندے کی مہم کے درمیان ایک واقعہ آ گیا, غرض یہ کہ چندہ جمع ہو گیا. اب رسول نے کہا کہ سنیت الوداع, مدینے کی سرحد پر واقع پہاڑی یہاں پہ وہ سارے لوگ جمع ہونے لگے جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے. پیغمبر کا وہ خطبہ تو لوگوں نے سنا ہوا تھا جو آپ نے بھی گزشتہ منگل کو سنا, چنانچہ جب پیسے دینے کی بات آئی لوگوں نے پیسہ دیا, چلنے کی بات آئی تو لوگ چلنے کے لیے تیار ہوئے. ایک کثیر تعداد 30,000 کا اسلامی لشکر تیار ہو گیا, اور یہ اتنا بڑا لشکر بن گیا کہ پیغمبر کے دنیاوی اعتبار سے اس کے انتظامات مشکل ہو گئے. ایسے تو پیغمبر معجزے کے ذریعے سب انتظام کر سکتے, جیسے انشاءاللہ اب جو جنگ تبوک کے اگلے حالات آپ سنیں, یہ لشکر کے مدینے سے چلے کتنے معجزات پیغمبر نے راستے میں دیکھا تھا, لیکن ابھی جب مدینے میں ابھی تو امتحان کا موقع, اتنا بڑا لشکر آ گیا, وہ جوش اور جذبے کے عالم میں جو رسول کے خطبے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر کے پاس ان لوگوں کے لیے انتظام کرنے کی جگہ نہ رہی. خصوصیت کے ساتھ 10 آدمیوں کا واقعہ تاریخ میں بھی لکھا, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں بھی آیا, سورہ توبہ. یہ بار بار سورہ بقرہ کا لفظ آ رہا ہے, پہلے سے سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی آیتوں کے حوالے آپ کی تقریر میں سب سورہ توبہ, اس کی آیت نمبر 93 یہ 10ویں پارے کی آخری دو آیتوں میں سے ایک, لیکن 10ویں پارے کا آخر اور 11ویں پارے کا شروع یہ سب کا سب غزوہ تبوک کے حالات چل رہے ہیں. تو خیر اب وہ کون لوگ 10 آدمی, جب انہوں نے سنا کہ لشکر پہ جمع ہو رہا وہ بھی دوڑے دوڑے رسول کے پاس آئے. اب وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی 40-50 میل دور نہیں جانا, سرحد تک جانا ہے جس 400-500 میل کا فاصلہ, سواریاں ضروری ہیں, 30,000 کا لشکر آتا ہے جن میں کچھ لوگ تو اپنے گھوڑے لے کے آئے, باقی لوگوں کے لیے جو اونٹ, اور کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ 18 آدمیوں کے درمیان پڑ رہا, یعنی لوگ آ گئے اونٹ نہیں. آج کل کی اصطلاح میں اونٹ کو کوئی معمولی جانور نہ سمجھ, جیسے ٹرالر اور ٹرک منگوائے جائیں. تو بہرحال اتنا بڑا لشکر کہ پیغمبر کے پاس ہر ایک کے لیے سواری بھی نہیں, 18 آدمیوں میں ایک اونٹ تقسیم کر کے کچھ دیر اتنے یہ آدمی بیٹھیں گے پھر یہ اتریں گے تو ان کی باری پہ یہ سارا سسٹم بند. وہ دس آدمی اور دوڑے دوڑے چلے آئے. ان کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 میں ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہ وقلت لا اجد ما احملکم علیہ. اے رسول ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں, خدا نے ان کو بھی جہاد سے معاف کیا. اذا ما آتوک جب وہ تیرے پاس آتے لتحملہ اس لیے کہ تو ان کو سوار کرا دے. بیچارے غریب اپنی سواری ہے نہیں. پرانے زمانے میں گھوڑا اونٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. گھوڑے کا مسئلہ جیسے آج کل کی گاڑی, اونٹ کا مسئلہ جیسے آج کل کے ٹرک اور ٹرالر. ہر ایک وہ آ رہے ہیں کہ ہم چلنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ, بس ہمیں سواری کا انتظام کر دیں. وہ کل کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول تو نے کہا. رسول کا جواب نقل کیا لا آجے تو ماں احمل و کمل ہے کہ اے مسلمانوں میرے پاس کوئی ایسی اب سواری ہی نہیں بچی جس پر میں تمہیں سوار کروں. رسول کا یہ جواب اس کثرت کے ساتھ لوگ آئے کہ رسول نے واپس کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس سواری نہیں بچی جس پہ میں تمہیں سوار کروں. وہ تولو اور رسول یہ لوگ واپس کر, مگر کس حالت میں وہ جو نہ ہم تفیض و مندم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہوزانہ غم کی وجہ سے, کس چیز کا غم؟ اللہ یجدو, کاش ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ما ينفقون جسے یہ راہ خدا میں خرچ کر. روتے ہوئے جا رہے ہیں, ویسے کبھی ان کو اپنی غربت کا احساس نہیں. اللہ جس حال میں رکھے گا ہم راضی, مگر آج یہ رو رہے ہیں کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ ہم بھی راہ خدا کے جہاد میں حصہ لیں. یہی وہ منزل. جب ایک راوی نے جا کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا اتنی حدیثیں میں نے آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی سنی کہ دولت بری چیز ہے, دنیا بری چیز ہے, پیسہ بری چیز, مگر مجھے بہت شوق ہے کہ میرے پاس بہت دولت آئے. یہ بھی دنیا داری؟ امام نے کہا سر دولت کیوں چاہتے؟ کہا فقط دین کاموں. نمبر ایک اپنے بیوی بچوں ذرا آرام کی حالت میں رکھو. نمبر کبھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت برداشت نہ کرنا پڑ. نمبر تین کبھی جہاد کے موقع پہ مجھے پیچھے نہ رہ جانا پڑ. امام نے کہا یہ عین دین ہے جو تم طلب کر رہے, اور اس نیت سے جو دولت کماؤ گے سب عبادت میں وقت لکھا جائے. اس لیے کہ ایک منزل آتی ہے جو ان لوگوں کی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آنسو بہاتے ہوئے جا رہے ہیں کاش ہم اتنے غریب آج کے دن نہ ہوتے. اللہ یجدو ما ينفقون, کیوں ہمیں ایسی چیز نہیں مل رہی جو راہ خدا. قرآن نے کہا ان لوگوں کو اللہ نے معاف کیا ہو, جوش و جذبہ پیدا ہو. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور تھا, یہ وہ مسئلہ تھا جس کا میں نے گزشتہ تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے جب جوش و جذبہ حد سے بڑھ جائے تو دین کے لیے نقصان دہ. جیسے مالی اعتبار سے ابھی ایک مثال آپ نے سن کہ وہ بیچارہ ساری رات محنت کر کے 3 کلو کھجور لے کے آیا, اب اگر اس میں جوش و جذبہ بہت زیادہ ہو وہ سب لا کے راہ خدا میں دے دے اور بس یہ فاقہ کر. اب وہ عقیل انصاری سمجھدار مومن ہے. لیکن اسی جنگ تبوک میں ایک اور آدمی کا واقعہ آ گیا جو آپ سن چکے ہیں تقریر نمبر 147 کا. اب یہ وہ تین انسان جو لشکر رسول میں شامل نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے رہ گئے کہ آج جائیں گے کل جائیں گے, آج جائیں گے کل جائیں گے, لشکر آ گئے. پھر 50 دن تک ان کو سزا ملی. سارا واقعہ دہرانا مقصود نہیں, اس کا آخری ٹکڑا اس دن رہ گیا تھا اس لیے کہ اس کا ربط آج سے تھا. ان تین, ایک کا نام تھا ہلال, ایک کا نام تھا مرارہ, ایک کا نام تھا کعب. جب 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دی تو کعب ابن مالک اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے ہماری خطا معاف کی اور قرآن کے اندر ہمارا تذکرہ کیا. یہ وہ رسول کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول اس خوشی میں میں اپنی ساری دولت راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا گھر والے, اگر کہ ان کے گھر والے بھی بہت کامل الایمان ہیں. تقریر آپ سن چکے ہیں تقریر 147 کہ جب پابندی لگی تھی کہ کوئی ان سے بات نہ کرے تو ان کی بیوی رسول کے پاس نہیں. اے اللہ کے رسول میرے لیے شوہر کے ساتھ اس گھر میں رہنا جائز ہے یا وہ بھی میں چھوڑ کے چلی جاؤں؟ اے اللہ کے رسول کھانا وغیرہ پکا کے دینا صحیح ہے وہ بھی میں نہ پکاؤں؟ یعنی بیوی بھی اور بچے بھی اتنے مخلص, مگر رسول نے کہا یعنی ہو سکتا ہے بیوی بچے فاقے تو تیار ہو جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے گھر والے بھوک اور پیاس سے تڑپے,
تنگستی میں زندگی گزارے اور وہ ہر جگہ دولت لٹاتا پھرے چاہے خلوص کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہتے ریاکاری کے لیے, ہم یہ نہیں کہتے شہرت کے لیے, مگر کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اور دیکھیے یہ جملہ میرا وہی جملہ جس پر ایک پورا موضوع شروع ہو جاتا کہ خالی بیویوں کو ہر چیز میں شوہر کی اطاعت نہیں کرنا ہے تو شوہروں کو بھی سمجھنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ میں ہر سال بڑے امام باڑے کے ان مجالس میں دہرایا کرتا تھا جو شہزادی کی شہادت کے حوالے سے ہوتی. جملہ آ گیا لیکن انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آئندہ, کہ آئندہ کا ہمارا درس شہادت کی ایک مجلس میں واقع ہوگا تو ضرور کچھ تذکرہ ہوگا. تو اب بیوی اور بچے فاقے کے لیے تیار, مگر کیا ایسے فاقے ان کو کرانا کہ وہ راضی؟ اگر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری. صاحب ابن مالک, ابھی ابو عقیل انصاری آپ نے سنا جذبات میں آ گئے مگر جذبات سے شریعت کے تابع, اور ادھر آئی صاحب ابن مالک یہ اور زیادہ جذبات میں آ گئے. اور ٹھیک ہے ان کا جذبات میں آنا بھی ذرا سمجھ میں آتا کہ ایک اتنا بڑا گناہ, اور پھر اللہ آخر ان کو معاف کر دیا. اتنے خوش ہے کہ اللہ کے رسول میں ساری دولت راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا. پیغمبر نے کہا بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ چونکہ تو پتا ہے کہ رسول اس معاملے میں بہت سخت. اس انصاری کا واقعہ جنگ تبوک سے پہلے پیش آ چکا کہ جس کا انتقال ہو, چند دنوں بعد پیغمبر نے اس کے بچوں کو بازار میں بھیک مانگتے دیکھا. بیچارے اس کا باپ تو بہت پیسے والا صاحب حیثیت صاحب ثروت باغات کا مالک تھا, یہ بچے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول جب اس کی موت قریب آئی اس نے کہا مجھے اپنی قبر کا خیال, میں سب راہ خدا میں دیتا ہوں. چنانچہ مرتے مرتے سب کچھ راہ خدا میں دے کے چلا گیا. پیغمبر نے فرمایا اگر تم لوگوں نے اس وقت اس کا واقعہ بتایا ہوتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پاؤں گا. کہ جو اپنے بچوں کو بھیک منگوانے کی منزل پہ لا رہا اور ادھر راہ خدا میں صدقہ بھی کر رہا ہوں. اب دیکھیے اس قسم کے جملوں کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کو نہیں معلوم, ایک پیغام دینے کا طریقہ تھا. جیسا صدقہ اور خیرات صاحب ابن مالک یہ واقعہ پہلے پیش آ چکا کہ جیسے ہی پیغمبر نے یاد دلایا بیوی بچے چونکے, کہا اللہ کے رسول ہم میں آدھی دولت دیتا ہوں اور آدھی دولت روک لیتا ہوں. دولت کی محبت نہیں, یہ پورا دینے کو تیار تھے. رسول نے روکا, پیغمبر نے کہا نہیں آدھی بھی نہیں. کہا اچھا میں ایک تہائی دولت دیتا ہوں, دو تہائی دولت گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں. پیغمبر نے کہا یہ صحیح, اور یہ اسلامی فقہ کا مسئلہ قیامت تک کے لیے بن گیا کہ ایک آدمی اپنی موت کے بعد ایک تہائی کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو پیسہ نہ ملے, کسی اور رشتے دار کو ملے, چاہے اس کی مصلحت بھی ہو. اولاد بے دین ہے وہ بہت دیندار, اولاد خود رکھ پتی اور کروڑ پتی وہ بیچارہ فاقے کر رہا. خاندان میں ایسا ہوتا ہے, اولاد کو ضرورت نہیں ہے وہ حاجت مند, پھر جو ان کا حق ہے وہ حق, دو تہائی ان کو جائے گا چاہے ہم ہزاروں وصیتیں کر جائیں, اور ایک تہائی ہمیں حق. مرنے کے بعد ایک انسان اپنے مال پر پورا اختیار بھی نہیں رکھتا ہے, پورا بے اختیار بھی نہیں. وہ یہی جنگ تبوک کا واقعہ تھا. پیغمبر نے کہا ایک تہائی تک دے سکتے, دو تہائی روکنا. البتہ یہ فقہی مسئلہ نہیں, زندگی میں ایک آدمی کو حق ہے ساری دولت راہ خدا میں دینے, اصل مسئلہ موت کے بعد کا. مگر اس میں بھی رسول نے کہا کہ جو زندگی میں تمہیں اختیار ہے رسول پسند نہیں کرتی, یہ جذباتی قربانی جس میں فوری کوئی چیز دیکھی جا رہی ہے, مستقبل پہ غور نہیں کیا جا رہا. لیکن جس طرح مال کے بارے میں جنگ تبوک میں ایک پیغام ملا, خبردار بہت جذباتی نہ ہونا, چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو, چاہے غزوہ ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جان کے بارے میں بھی ایک پیغام ملا. پیغمبر اسلام کی اس تقریر جو ہمارے سلسلے میں گزشتہ منگل کو 148 تقریر بنی, اس کے اثرات پر اس آج کے دن بحث ہو رہی. اثرات یہ ہوئے کہ مال میں لوگ کتنا قربانی دینے کو تیار ہیں. اسی طرح پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ جو منافق ہیں ان کی بات چھوڑو, باقی لوگ اتنے تڑپے جا رہے ہیں کہ نہیں رسول نے کہہ دیا جان اللہ کی. وہ جو پچھلی حدیث پچھلی دفعہ حدیث ہے وہ افضل الموت قتل الشہداء, بہترین موت تو یہ کہ راہ خدا میں شہید ہو جائے. اب پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ لوگ شہادت کے لیے اتنے بے چین ہو جائیں کہ جہاں شہید نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی شہید ہو جائیں, اور جنگ تبوک میں یہ خطرہ زیادہ. اس لیے کہ لوگ تو اس جوش میں نکل رہے ہیں کہ ہمیں جا کے راہ خدا میں جہاد کرنا, اور رسول کو معلوم ہے کہ اس میں جہاد نہیں ہوگا, یہ موقع ہی لوگوں کو نہیں ملے گا. تو یہاں اور خطرہ کہ ایسا نہ ہو کہ جو شہادت کی اتنی فضیلت بتائی گئی تو لوگ اس فضیلت کو دیکھ موقع نہ بنے تب بھی وہ اپنے آپ کو شہید کر دیں. جا جنگ چھیڑ کر کسی کافر سے بلا وجہ لڑائی مول کر لے کے ہزاروں طریقے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل بہت ضرورت ہے. جہاں شہادت بہترین موت وہاں خودکشی بدترین موت, اور شہادت اور خودکشی کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک فرق. تو اب کسی جنگ تبوک میں جہاں پیغمبر نے پہلے مسلمانوں میں وہ جوش پیدا کیا وہاں یہ بھی بتانا کہ ہر جوش کی حدود ہوگی. جتنا بھی تم میں جوش آئے پہلے پوچھو کہ اللہ کا دین کیا کہہ رہا. سنا کہ رسول ہے تو رسول سے پوچھو, امام ہے تو امام سے پوچھو, غیبت ہے تو نائب امام سے پوچھو. لوگ یہ نہیں کرتے. تقریر کا ایک جملہ سنا, جوش کے عالم میں دوڑ پڑ کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا, تفصیلات معلوم کرو. اب پیغمبر اسی جنگ تبوک ایک طرف شہادت کا شوق دلا رہے, دوسری طرف شہادت کی حدود بتا رہے, اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. اس واقعے کی ہیڈنگ عبداللہ ذل بجادین کا واقعہ. عبداللہ ان کا نام اور ان کا لقب ہے ذل بجادین. بجاد عربی میں کہتے ہیں دھاری دار موٹا کپڑا جو تقریباً کمل اور رضائی کا کام کرتا اور اس سے دھاریاں, اس کا نام ہے بجاد. اور ان صحابی کا لقب ہے بجادین, دو بجاد والے. کیا دو بجاد کون سے سنی ہیں؟ ان کا واقعہ جنگ تبوک سے پہلے شروع ہوتا لیکن ان اللہ کا بندہ عبد الخدا خدا کا بندہ. مدینے سے تقریباً 40-50 میل کے فاصلے میں ان کا قبیلہ تھا, اور ابھی بہت چھوٹے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. والد صاحب جائیداد تھے, یعنی باغات ہیں, زمینیں ہیں, پیسہ ہے, خنیز اور غلام. اب یہ ابھی بہت کمسن ہیں اور یتیم ہوئے, تو چچا نے بطور سرپرست ان کے والد کی ساری جائیداد کا انتظام سنبھالا اور ان کی بھی سرپرستی شروع کی. اور صحیح آدمی تھا, کوئی خائن کوئی بددیانت آدمی نہیں تھا ان کا چچا. البتہ یہ مسئلہ عالم کفر کا ہے, یعنی جو اس زمانے میں عربوں کا سسٹم تھا. اب تو ہر ایک کو مسئلہ معلوم کہ نابالغ بچے کا سرپرست باپ ہے اور دادا, یہ دونوں نہ رہے تو اگر یہ اپنے وصیت میں کسی کا نام لکھ دیں کہ فلاں میرے بچے کی کفالت کرے تو وہ آدمی بن جاتا, اور اگر کسی کا نام نہ لکھے اور باپ و دادا کا انتقال ہو جائے تو نابالغ کا سرپرست صرف مستحق بنے گا. نہ ماں ہے, نہ بڑا بھائی ہے, نہ چچا ہے, نہ کوئی رشتے دار نہیں. کم از کم ہماری فقہ کا یہ مسئلہ ہے. چچا کو بھی حق نہیں ہے نابالغ کے مال کو ہاتھ لگانے, چاہے اسی پہ خرچ کرنا. ماں کو بھی حق نہیں, یا تو شوہر اپنی زندگی میں وصیت نامے میں یہ لکھ جائے. اسی لیے میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ لوگ یہ جملہ لکھ جائے, اور لکھنا بھی تو ضروری نہیں, خود اپنی بیوی سے کہہ دیں, تاکہ خدا نہ کرے اگر کبھی موت ہو جائے تو بیوی کے لیے اپنے یتیم بچوں کی سرپرستی آسان ہو جائے. ورنہ تو ایک ایک چیز کو ہاتھ لگانا مشکل ہو, وہ گلاس کو چھونا اور صوفے کو چھونا اور بستر کو چھونا جس میں نابالغ کا حصہ بنتا ہے. تو چچا سرپرست سے یہ بات اس لیے کہنا پڑی کہ بعد میں کبھی کوئی کہہ سکتا کہ جی آپ نے خود ہی تو بتایا کہ چچا سرپرست بن سکتے ہیں. نہیں, یہ کافروں کا واقعہ میں بتا رہا ہوں جو ہمارے لیے حجت نہیں. ان کے چچا ان کے سرپرست بنے, اچھے طریقے سے پالا پوسا, ان کے باپ کا پیسہ ان پہ خرچ کیا, یہاں تک کہ یہ جوان ہوئے تو چچا نے جائیداد دی, باغات دیے, غلام دیے, لباس دیا, درہم و دینار دیے. کوئی باقاعدہ طور پہ تقسیم تو نہیں کی, لیکن اتنا ان کو دیا ان کے باپ میں سے کہ اچھے خاصے صاحب حیثیت ہو گئے. مگر یہ عین وہ زمانہ, مدینے سے تو بہت قریب ہے ان کا قبیلہ, 50 میل 55 میل. اطلاع آ رہی ہے کہ مدینے میں ایک نیا مذہب اسلام آیا, اور نیک فطرت کے تھے, اسلام کی جتنی اطلاع مل رہی تھی ان کے دل پہ اثر ہو رہا تھا. لیکن یہ پتہ تھا کہ چچا بھتیجے سے چاہے کتنی ہی محبت کرے اور کتنا ہی میرے مال کا خیال رکھے, اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط کہ اسلام کی بات ابھی برداشت نہیں کرے. یہاں تک کہ فتح مکہ بھی ہو گئی. فتح مکہ کا مطلب یہ کہ تقریباً عرب کے سارے قبیلوں نے ہتھیار ڈال دی, جو سخت ترین مخالف تھے وہ بھی اب اسلام قبول کرنے لگے. انہوں نے انتظار کیا اب میرا چچا اسلام قبول کر. دیکھیے فتح مکہ اور جنگ تبوک میں بہت کم فاصلہ ہے, بالکل جنگ تبوک سے کچھ پہلے ہی یہ مدینے آئے. اچھا مدینے تو بعد میں جائیں گے, پہلے اپنے چچا کے پاس پہنچے اور کہا کہ چچا وقت گزرا جا رہا ہے, میں بے چین ہو رہا ہوں, اسلام بہترین مذہب, اور میں انتظار کر رہا تھا کہ اب آپ اسلام قبول کریں، اب آپ اسلام قبول کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. یہاں تک کہ قریش سب سے بڑے دشمن اسلام، وہ بھی اسلام قبول کر چکے. لیکن چچا مجھے کوئی آثار نظر نہیں آتے آپ کے کہ آپ اسلام قبول کریں. زندگی گزری جا رہی ہے، موت کا وقت قریب آ رہا ہے، خدا معلوم کب مر جاؤں. اسلام قبول کرنا، چچا نے سنا تو آپ قبول. تصور نہیں کر سکتا، وہ اتنا اپنے عقیدے میں مضبوط، انتہائی فیض و غضب کے عالم میں کہا کہ تو نے کیا کہہ دیا، میرا بھتیجا اور ایسی بات کر. یہ یاد رکھ، میں تجھ سے جتنی محبت کروں تو میرے بھائی کی نشانی سر، مگر اپنے عقیدے سے زیادہ تجھ سے محبت نہیں کروں. کاش ہم اس کافر ہی کی طرح کے مسلمان بن جائیں، عقیدے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. اور یاد رکھ، اگر تو نے میری بات نہیں سنی تو نہ صرف یہ کہ تجھے اس قبیلے سے دھکے دے کے نکالوں، بلکہ جو کچھ تیرے پاس مال و دولت ہے سب چھین لوں. کہا چچا مجھے پہلے سے اندازہ تھا، اور چچا مجھے معلوم ہے کہ یہ مال و دولت ایک دن مجھ سے چھننا ہی چھننا، آپ نہیں چھینیں گے تو موت کا فرشتہ چھین لے، اس میں سے کوئی چیز میرے ساتھ جانے والی نہیں، تو میں اس دن کا انتظار کیوں کروں اور اس کی خاطر اپنے عقیدے غلط عقیدے پہ کیوں رہوں. اگر یعنی کہہ یہ رہے کہ اگر میں کافر بھی رہا تب بھی یہ دولت کون سی مجھے ملے گی، ایک دن تو چھوڑ کے جانا، تو ایسی دولت کی خاطر جو چھننا ہی چھننا، یا آپ چھینے یا موت کا فرشتہ چھینے، میں اپنے ایمان کو کیوں روکے رکھوں. بسم اللہ، یہ ساری دولت آپ کے حوالے. یہ کہہ کر اس تیزی کے ساتھ اور ایسے حساب کتاب کے ساتھ چچا کو ان کا مال دیا. یہ تاریخ کا ایک فکر آ گیا جس پہ لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا. یعنی اس یہ حالت کہ جسم سے سارا لباس اتار کے دے دیا اور کہا کہ میں درخت کے پتوں سے اپنے جسم کے کچھ حصے چھپا لوں، یہ لباس مجھے نہیں چاہیے، جس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اسلام قبول نہ کرنا ورنہ تم سے سب چھین لیا جائے. اب چچا کے ذہن میں بھی ہوگا، باغ ہے، جائیداد ہے، کنیز و غلام، جسم کے کپڑے کون اتارتا ہے؟ کپڑے تک اس نے اتار کے وہاں رکھ دیے، سر سے پیر تک مکمل طور پہ لباس کے تھا، صرف یہ پہلے سے تیاری کر کے آیا ہوگا کچھ درخت کے پتے، اور اسی حالت میں چچا کے گھر چلے گئے. یعنی پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، سر سے پیر تک چچا کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں، سیدھا ماں کے پاس گئے. ماں نے بڑی حیرت کے عالم میں اپنے بیٹے کو اس تحفیت میں دے دی، کہا بیٹا یہ کیا تجھ میں سانحہ پیش آیا کہ سر سے پیر تک بغیر لباس. کہا کہ مادر گران، چچا نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ساتھ میں دھمکی بھی دی تھی مال چھینے. میں نے کہا وہ مال ہی مجھے نہیں چاہیے جس کے حوالے سے اسلام روکنے کی بات. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اپنا جسم صحیح طریقے سے چھپا سکوں تو وہ دے دوں، ورنہ میں اسی حالت میں اپنے رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں. ماں نے دیکھا اب سارا کنٹرول جائیداد پہ تو چچا تھا، صرف ایک رضائی پڑی تھی رات کو اڑنے کی، وہی اٹھا کے دے دی کہ بیٹا یہی کچھ ہے میرے پاس. اس نے اسی وقت اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے تہبند بنایا، دوسرے حصے کو کندھے پہ ڈالا، جس طرح ہم لوگ احرام پہنتے ہیں حج، اسی انداز سے مزے سے اپنے قبیلے سے نکل آئے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو پھٹے پرانے لباس پہن کے جوان ہوا، یہ اس کی بات ہے جس کے چچا نے اسے بہترین لباس پہنا کے رکھا، جس کے چچا نے اسے جائیداد اور دولت اور باغات دے دیے. فراد چچا نہیں تھا، دھوکے باز چچا نہیں تھا، خائن چچا نہیں تھا، لیکن اتنی محبت اسلام اس کے دل میں کہ سب چھوڑ دیں. اور دو لباس، وہ لباس نہیں ہے، ہمارے یہاں تراش فراش پر، بناوٹ کے سلائی پہ سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ہماری خواتین بوتیک میں جاتی ہیں 2000 سے 3000 کا جوڑا خریدنے کے، خالی سلائی، وہاں سلائی کیا. اس نے ایک مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کی، ایک چادر کندھے میں ڈالی، ایک چادر لنگی کے طور پہ پہنی اور مدینہ میں داخل چلا اپنے قبیلے سے پیدل ننگے پیر شہر مدینہ میں داخل. اور صبح کا وقت ہو رہا تھا، رات کے اندھیرے میں مدینہ میں داخل ہو، یعنی وہ اندھیرا جو نماز شب کا افضل وقت ہے، دروازے کھل گئے شہر. مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا، پیغمبر اسلام فجر کی نماز پڑھانے کے ایک مرتبہ حجرے سے باہر آئے، دیکھا ایک غریب الوطن، ایک مسافر، جس کا سارا جسم بتا رہا ہے کہ وہ کتنی پریشانی کے عالم میں ہے، مگر چہرے پہ عجیب خوشی محسوس ہو رہی. سوال کیا، من انتا تو ہے کون؟ کہا میرا نام عبد العزہ، آپ کی محبت اور اسلام کی محبت میں ہر چیز کو لات مار کے یہاں آیا. پیغمبر نے کہا آج سے تیرا نام عبداللہ، عزہ کا بندہ نہیں ہے تو، اللہ کا بندہ، اور آج سے تو میرا مہمان. پیغمبر نے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے اپنی مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا تھا جس کا نام تھا صفہ. آج بھی مسجد النبوی کے اندر، کیونکہ اب مسجد النبوی تو بہت بڑی ہو گئی، آج بھی یہ چبوترا موجود ہے. اسی چبوترے پر پیغمبر ہر اس آدمی کو رہائش کی جگہ دیتے تھے جو گھر بار کو چھوڑ کے مدینے آتا تھا. عبداللہ جو ظلم بجاد ہیں دو چادروں والے کہلانے لگے. ہم اور آپ تین دن حج کے دوران وہ دو چادریں احرام کی پہنتے ہیں. کیا کیفیت و حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی, پوچھے کیسے تڑپتے کہ کوئی طریقہ بتائیے کہ حج جلدی سے پورا. صرف تین دن پہنی جاتی, تین دن میں نہیں دو دن. آج ذلحج کو احرام پہنتے ہیں, دس ذلحج کی سہ پہر کو اتار دیتے ہیں دو دن, اور وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. لوگوں سے پوچھئے جو لوگ حج کرتے آئے, اب پوچھئے کیا. خدا سے دعا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو حج کی سعادت نصیب کرے, خود دیکھ لیجیے. اور اس نے بس ساری زندگی نہیں دو کپڑوں میں گزار دی, لیکن اتنا شوق عبادت کا کہ صبح چبوترے پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتا رہتا, اور اتنے زور زور کہ صبح چبوترا اور مسجد نبوی میں کتنا فاصلہ. اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے جتنا اس ممبر اور اس دیوار میں, اس سے بھی کم فاصلہ. اتنے زور سے تلاوت قرآن کرتا ہے کہ مسجد میں نمازی بستر ہوتے ہیں. اسلامی فقہ کا ایک مسئلہ کہ کوئی ایسا عمل جس سے نمازی بستر کبھی مکروہ ہے کبھی حرام ہے. مسجد میں پہلا حق نماز ہے, اور یہ اتنے زور سے تلاوت قرآن کرتا ہے. کیوں گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجد میں مکروہ؟ کیوں جلسوں اور نمازوں, جلسوں اور مجلسوں اور تقریبات کا اعلان مسجد میں مکروہ؟ کیوں اگر ایسے زور سے کوئی تقریر ہو رہی ہو کہ نمازی نماز نہ پڑھ سکے تو حرام. وہ ایک فقہی مسئلہ. آج کی تقریر میں اتنے مسئلے جمع ہوئے جا رہے ہیں کہ واقعات نہ رہ جائے. خیر, ان کی آواز بہت بلند ہونے لگی, کیونکہ تمام علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے, خواہ وہ اہل تشیع کے ہوں یا اہل تسنن. اس لیے اس واقعے کو بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ ایک حضرت عمر نے یہ دیکھ کہ ان کی تلاوت قرآن سے مسجد کے نمازی بستر ہو رہے ہیں, آپ انہیں کہا کہ اپنی آواز ذرا دھیمی کر دیں. قرآن کا ثواب ہے مگر ایسا قرآن کہ جس سے لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے, جوش کی وجہ سے ان کی آواز. پیغمبر وہاں سے گزر رہے تھے, سب نے لکھا ایک ہی جملہ, دا ہو یا عمر فإنی خرج مہاجر الی اللہ ورسول. اے عمر اس کو چھوڑ, اور کوئی ہوتا تو اس کو یہ مسئلہ بتایا جاتا, دا ہو یا عمر, اے عمر اس کو چھوڑ. فإنی خرج, یہ اس حالت میں اپنے گھر سے نکلا کہ مہاجر الی اللہ ورسول, کہ اس نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی ہے, یہ اللہ اور رسول کی پناہ میں آیا ہے, اس کے لیے ان تمام چیزوں کی اجازت. اچھا, یہ تو ان چند مہینوں کا واقعہ جو پیغمبر کے مدینہ آنے کے بعد, دیکھیے یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لایا تو رسول خدا جب مکے سے مدینہ اور تبوک کی لڑائی 6 مہینے بنتے, اس دوران یہ آئے اور یہ واقعات پیش آئے. یہاں تک کہ پیغمبر نے وہ مارکۃ العریٰ خطبہ دیا جو آپ نے گزشتہ منگل کو سنا, اور اتنی دفعہ میں نے اس تقریر کا نمبر بتایا کہ خطبہ تو کسی کو یاد نہیں ہوگا, نمبر سب کو یاد ہو گیا ہوگا, وہ 148 تقریر. تو اب اس شخص جو پہلے ہی اتنے جوش سے بھرا ہوا, اس خطبے نے اتنا اثر کیا کہ یہ تڑپ کے سب سے پہلے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ افضل موت پاؤں, یعنی شہادت کی موت. میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے. اچھا, اب ایک طرف دیکھیے جو مدینے میں سب کی یہی کیفیت جو مخلص, اور رسول کو پتا ہے اس جنگ میں تو شہادت ملنے ہی والی نہیں ہے, کسی جنگ ہی نہیں ہوگی تو شہادت کہاں سے. مگر اس کا جوش بہت زیادہ. پیغمبر اسلام عجیب طریقے سے مسئلے کو سمجھا, کہا کہ اے عبداللہ جاؤ کسی درخت سے اس کا چھلکا اتار دینا, اور جو تنے کے اوپر جو کھال ہوتی ذرا درخت کا چھلکا اتار دینا. دوڑے دوڑے گا ایک درخت کا چھلکا اتار دینا. پیغمبر نے وہ ان کے بازوؤں پہ باندھا, اور اس کے بعد کا اللہم حرم دمہ علی الکفار, اے خدا اس کے خون کو کافروں پہ حرام کر دے. عبداللہ ذوالب جادین پیغمبر کی یہ دعا سنی چونک اٹھی, کہا اللہ کے رسول عجیب بات کہ میں سب سے پہلے آپ کے خطبے کے بعد دوڑ کے آیا کہ مجھے شہادت چاہیے, آپ میری شہادت کی دعا کریں, اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ کچھ کافر مجھے قتل نہ کرے. اللہم حرم دمہ, اے خدا حرام کر دے اس کے خون کو کافروں میں. اب وہ بہت تعجب ہوا عبداللہ کہ میں تو آیا تھا خاص شہادت کی دعا کی, یا رسول میری شہادت کا راستہ روک رہے ہیں, معاذ اللہ ہی نہیں تو میرا جملہ تھا. ایک شکوہ کی. پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا کہ یاد رکھو شہادت فقط میدان جنگ کا نام نہیں, کچھ اور طریقوں کی موت بھی ہے جسے اللہ نے شہادت قرار دیا. اب دیکھیے کیا پیغام مل رہا ہے زمینی طور پر. کہ شہادت اور شہید کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر جب اس موقع پر شہادت ہو جو اللہ چاہتا ہے، غلط موقع پہ شہادت، وہ شہادت نہیں ہے، خودکشی میں. اچھا وہ آدمی کیا کرے کہ جس کے زمانے میں جہاد نہیں ہو رہا، تو پیغمبر نے شہادت کے دائرے کو وسیع کر دی، تمہیں شہادت کا ثواب چاہیے، شہادت میدان جنگ ہی میں نہیں ملتی، شہادت اپنے گھر میں بھی ملتی. اب جیسے ان کا واقعہ پورا ہو جائے، پھر ایک مثال دوں اور آج کی مجلس اختتام کو پہنچ. پیغمبر نے کہا کہ ذوالبج اے عبداللہ تمہیں شہادت چاہیے نا، تو میری دعا میں شہادت کے خلاف بھجوا دے، تمہارا خون کافروں کے حرام ہے، تمہیں رتبہ شہادت مل کے رہے گا. عبداللہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن پیغمبر کا اتنا ہے کہ تمہیں رتبہ شہادت ملے گا، یہ اطمینان ہو گئے کہ اس دعا کا مقصد میری شہادت کو روکنا نہیں. اب بہت بات کا واقعہ ہے، لیکن ایک ہی جگہ واقعہ پورا ہو جائے، اس کو بعد کے واقعے کو ابھی سن لیجیے. پھر یہ لشکر اسلام مدینے سے نکلا. ابھی واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو نکلتے نکلتے ویسے ایک دو ہفتے لگیں گے ہماری تفسیروں، لیکن خیر یہ لشکر اسلام نکلا، ساری زحمتیں طے کرتا ہوا تبوک پہنچ گئے. جس دن تبوک پہنچا، اس دن عبداللہ ذوالبجادین کو انتہائی شدید بخار تھا، اور بخار لمحہ بہ لمحہ پڑتا تھا. یہاں تک ایک رات ایسی آئی، پیغمبر نے تبوک میں کم سے کم 10 دن قیام کیا، بعض علماء نے تو مہینہ لکھ دیا. ایک رات ایسی آئی کہ بخار کے عالم میں یہ انتقال کر دیا، اور ان کے انتقال سے کچھ پہلے رسول ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یاد رکھ، بخار کے عالم میں اگر کوئی مومن مر رہا ہے، اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے، تمہیں شہادت کا اجر چاہیے تھا، وہ پورا پورا تمہیں مل چکا. اور پھر تاریخ اسلام بڑے بڑے صحابیوں کی تمنا لکھی، حضرت عمر کی تمنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تمنا، کہ کاش وہ موت ہم کو آئی ہوتی اندھیری رات. اور پیغمبر اسلام بڑے بڑے صحابیوں کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت اسی رات کے اندھیرے میں اس مرد مومن کی قبر کو کھودا جائے، اسے فوراً دفن کرنا. اجلہ صحابہ کرام قبر کھود رہے ہیں. جب قبر کھود گئی، پیغمبر نے بلال سے کہا کہ چراغ لے کے آؤ. بلال جیسا عظیم صحابی جو کبھی کسی کا غلام تھا، جنگ تبوک تک بلال کا نام سیدنا پڑ چکا تھا، سب کا سردار. بلال اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے قبر کے سرحانے کھڑے، پیغمبر اسلام خود قبر کے اندر اتر رہے ہیں، اور ادھر پیغمبر اسلام کے دو صحابی جناب عبداللہ ذوالبجادین کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں. اور عربوں کا ایک عام طریقہ ہے، ذرا لاش چلانے میں جلدی کر دیں. پیغمبر نے خاص اس موقع پہ کہا، اب جبا علاقی کما، اپنے اس بھائی کا ادب کرو، احترام کرو، اس کو پوری عزت دو. اور وہ دو صحابیوں کے ہاتھ سے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں یہ لاشا لی، خود قبر میں کھڑے اس لاشے کو دفن کیے، تلقین وغیرہ پڑھی ہوگی، اور پھر قبر بن کر کے باہر آئے. تمام اصحاب جو اس وقت میدان تبوک میں موجود، ان کی قسمت پہ رش کر رہے ہیں. اللہ اللہ، جس کے جنازے اللہ کا رسول آدھی رات کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا، اصحاب احترام سے کہا جا رہا کہ اس کے لاشے کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ لے کے آؤ. بلال جیسا عظیم صحابی چراغ لے کے کھڑا ہے کہ اس کی روشنی میں یہ لاشا دفن کیا جائے. یہ عبداللہ ذوالبجادین، جن کا خلوص بھی اتنا تھا، جن کی قربانی بھی اتنی، جنہوں نے بتایا کہ صحیح مومن کی شان کیا ہوتی، اور اس کے حوالے سے ایک پیغام دیا میں نے. دیکھیے یہاں پر بالکل رب کے مصائب ہیں، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں ایک لاشا رسول نے دفن کیا تھا، تو ایک لاشا علی نے دفن کیا، مگر وہ انشاءاللہ آئندہ. آج جو میں ربط دینا چاہتا ہوں وہ ایک اور مسئلے کا، اگلا ہفتہ شہادت کا ہے، اس میں دوسرے انداز سے گفتگو ہو جائے گی. عبداللہ ذوالبجادین کے واقعے، اور یہ واقعہ اکثر مومنین کرام کے لیے نیا واقعہ ہوتا ہے، خدا معلوم کیوں. اس واقعے باقی جو ہمیں درس دیے، وہ تو جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، لیکن خاص ایک بات یہ بتا دی کہ شہادت صرف میدان جنگ ہی کا نام نہیں ہے، کبھی کبھار صبر کر اپنے گھر کے کمرے کے اندر مر جانا وہ بھی شہادت ہے، بخار کے عالم میں مرنا وہ بھی شہادت ہے. پھر حدیثیں بعد میں آتی رہی ہمارے پاس، اس میں ایک حدیث یہ بھی آئی کہ جو عورت دوران وضع حمل ڈلیوری کے درمیان مرے وہ بھی شہید. البتہ یہ اجر کی بات ہو رہی ہے، احکام شہادت تو الگ، شہید کو غسل و کفن نہیں ہے، وہ تو ان پہ نہیں چڑھیں، لیکن مسئلہ تو اصل رتبہ شہادت اور اجر شہادت کا. جو عورت شوہر اور بچوں کی خدمت کرتے ہوئے مرے وہ شہید مرے، جو کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مرے وہ شہید مرا، جو کسی وبا میں مرے وہ شہید مرا، جو تعاون میں مرے وہ شہید مرے. تعاون جو آج کل کا ایک بڑا مسئلہ بنا. اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہاں اس کی تفصیل بتا سکوں. حسینی تابوت کمیٹی میں جو جمعہ کا درس ہے اس میں تعاون کی انبیاء کی سیرت کے اعتبار سے تشریح ہو رہی, لیکن صرف ایک جملہ تعاون. ایک حدیث ہے کہ یہ تعاون بیک وقت دو خصوصیات رکھتا ہے. یہ تعاون کافر اور فاسق پہ نازل ہو تو یہی اللہ کا عذاب, اور یہی تعاون مومن کے اوپر آئے تو یہ اس کے لیے مرتبہ شہادت ہے. ایک ہی تعاون, ادھر آئے تو اس کے اثرات عذاب کے, ادھر آئے تو اس کے اثرات شہادت کے. اسی کچھ حدیثوں میں تعاون سے بھاگنے کو منع کیا گیا. ہاں یہ مسئلہ سن لیجیے, آج کل اخبارات سے یہ لگ رہا کہ غالباً فقہ حنفی میں تعاون سے بھاگنا گناہ کبیرہ, لیکن ہمارے مراکز کا فتویٰ اب ایک فقہی مسئلہ بن گیا ہے. تعاون سے بھاگنا حرام نہیں, گناہ نہیں. ایک حدیث شیعہ اور سنی میں مشترک ہے, الفرار من التعاون کالفرار من الجہاد. تعاون سے بھاگنا ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگنا. حدیث تو صحیح ہمارے یہاں بھی معتبر, مگر ہمارے یہاں اس حدیث کی تشریح بیک گراؤنڈ وہ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی اسلامی فوج میں شامل ہو کر سرحدوں کی حفاظت کر رہا اور زمانہ ایسا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا, اس وقت اگر اس فوج میں تعاون کی وبا پھیل جائے تب بھی وہیں پہ رہنا ہے, وہاں سے بھاگنا نہیں. کیونکہ وہاں سے بھاگنے کا مقصد اسلامی سرحد کو غیر محفوظ کر دینا, جبکہ دشمن بھی حملے کی تیاری کر, اس وقت بھاگنا. ایسا ہی یعنی ابھی جہاد شروع نہیں ہوا, دشمن کی تیاری ہم دیکھ رہے ہیں, جب جنگ شروع ہو جائے گی اس وقت ہم بھاگیں, کتنا بڑا گناہ. جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان کو تعاون کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ, لیکن شہروں اور محلوں کے اندر تعاون سے بھاگنا حرام تو نہیں. لیکن اگر کوئی مومن اس میں مبتلا ہو جائے اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی رتبہ شہادت ملا. ذوالبجادین کے واقعے نے بتایا کہ بہت ساری چیزوں کا نام شہادت. البتہ عمومی اعتبار سے یہ اصول دیا ہوا کہ عام طور پہ تعاون کی وبا اسی وقت آتی ہے جب اللہ کسی قوم پہ اپنا عذاب بھیج دیتا, لیکن چونکہ ہر قوم میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اس لیے یہ تعاون ان کے لیے شہادت بنتا, لیکن ویسے تعاون عموماً عذاب کے موقع پہ آتا, جس کے لیے سورہ اعراف کی آیت ایک گواہ. جب حضرت موسیٰ کو ٹھکرانے کی وجہ سے, حضرت موسیٰ کا پیغام ٹھکرانے کی وجہ سے فرعون پہ تعاون کا عذاب آئے, وہ ساری آیت ہے. تو جہاں کہیں خدا کی نافرمانی وہاں پہ اللہ کا عذاب تو آتا, اور سخت ترین عذاب یہ تعاون. لیکن باہر آتا جہاں سخت عذاب نہ آئے کوئی اور عذاب آئے, آتا ضرور ہے عذاب, دیر سویر ہو جائے وہ الگ بات, عذاب آتا. اس سوال کہ جب قرآن میں کئی ایسے گناہوں کی سزا تعاون بتائی گئی, عذاب بتائے گئے, عذاب جو یقیناً بڑے گناہ, لیکن پھر بھی کائنات کے سب سے بڑے گناہ تو نہیں. تو جب کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہو رہا تھا اس وقت عذاب کیوں نہیں آیا؟ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے قتل حسین میں شرکت. قوم ثمود کتنی ہی بڑی گناہگار ہو, قوم صالح کتنے ہی بڑی گناہگار, لیکن قاتلان امام کا جرم عظیم ترین جرم. وہاں عذاب آیا, یہاں عذاب کیوں نہ آیا؟ بس ہمیں ایک ہی وجہ نظر آتی, اور وہ وجہ یہی سمجھ میں آتی کہ عذاب یہاں بھی آ جاتا مگر اس عذاب کو حسین نے روکا ہوا. پروردگارا مجھے اپنی قربانی قبول ہے, اپنے بچوں کی قربانی قبول ہے, اپنے اصحاب کی قربانی قبول ہے, مگر نانا کی امت پہ عذاب نہیں دیکھ رہا. کیا ایسے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جو رسول کی امت سے خارج ہو گئے, جو قتل امام میں حصہ لے وہ اس کا اسلام ختم, مگر نہیں حسین نے روکا ہوں. اور اس کی ایک دلیل بھی میں رکھتا ہوں. اچھا حسین نے اس عذاب کو روکا, یہ ہمیں پتا کیسے چلے؟ حسین کو جو اللہ سے کہنا ہے وہ ہمیں تو نہیں بتائیں, یہ پتا چلا ایک اور جملے کے ذریعے, اس سے پتا چلے گا کہ حسین جب زینب سے یہ خواہش ظاہر کر رہے تو یقیناً حسین نے خود بھی اس پہ عمل کیا ہو. ایک وہ وقت آیا کربلا کے میدان میں کہ اب قافلے کی ظاہری قیادت منتقل ہونا, اب تک حسین قافلہ سالار سے, اب یہ قافلہ زینب کبرا کے سپرد کیا جا رہا. جب زینب کے سپرد یہ قافلہ کیا گیا تو میرے مولا نے چند وصیتیں بھی اپنی بہن زینب سے, ان میں ایک وصیت یہی تھی, بہن زینب کتنی ہی بڑی مصیبت اور آفت آ جائے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلا. جب زینب سے یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ خود حسین نے ہر موقع پہ اپنے ہاتھوں کو روکا ہوا ہو, نہیں ہر تکلیف مجھے گوارا, میں اس قوم پہ عذاب نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. زینب سے بھی کہا زینب بہن اب قافلے کے قیادتے رہا والے, تو وہ اصول دے رہے ہیں جن اصولوں کے تحت حسین نے خود جہاد کربلا میں حصہ لیا. زینب بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کر. اور یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب بھائی کی وصیت پہ اس انداز سے من عن عمل کیا, یہ ایسی ایسی مصیبتیں دیکھ, ایک امر ناممکن تھا اس وقت انسان کی زبان پہ بد دعا نہ آئے, مگر بھائی سے وعدہ کیا, بھائی کے سوکھے گلے پہ قاتل کا خنجر چلا, زینب نے بد دعا نہ کی. حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا, زینب نے بد دعا نہ کی. حسین کا تیسر کا لاشا پامال ہوا, زینب نے بد دعا نہ کی. خیمے جلے, زینب نے بد دعا نہ کی. لوٹ مار کی گئی, زینب نے بد دعا نہ کی. سکینہ کے رخساروں پہ تماشے لگتے رہے, زینب نے بد دعا نہ کی. عابد بیمار کی کمر پہ کولے پڑتے رہے, زینب نے بد دعا نہ کی. ہائے قیامت, زینب کے سر سے چادر کھینچ کے اتاری گئی, مگر زینب نے بد دعا نہ کی. ارباب عزا, اگر یہ مرحلہ نہ ہوتا عذاب خدا اسی وقت آتا, زمین اسی وقت پھٹ جاتی, یہ لشکر اسی وقت غرق ہو جاتا, مگر ہمارا سلام صبر و استقامت کے اس پیکر پہ جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں, بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کی مگر بد دعا نہ کی. ہاں ایک منزل آ گئی کہ زینب کے ہاتھ بھی بد دعا کے لیے اٹھ گئے. جب یہ قافلہ کوفے شہر کے قریب پہنچا, کوفے کے کئی دروازے تھے, کئی دروازے تھے, اور ان میں دو دروازے تو بہت قریب قریب تھے, مگر شمر نے اس سواری ان سواریوں کو ادھر پھیر دیا جہاں کوفے کا وہ دروازہ تھا جس دروازے سے میرا مولا 20 سال پہلے اپنی بیٹی زینب کو لے کے گزرا کرتا تھا. ہائے زینب کی نگاہ اس دروازے پہ پڑی, زینب کو اپنا بابا یاد آ گیا, اور بابا بھی غیرت کے ساتھ, ہائے کتنا غیرت مند میرا بابا تھا جو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی نامحرم کے سامنے حجاب کے ساتھ بھی جاؤں. کتنے ہی ایسے موقع آئے تھے کہ مکے یا مدینے سے واپسی میں کوفے کے قریب پہنچی سواری, دن کا وقت ہے, گھر سامنے نظر آ رہا, زینب نے کہا بابا چلیے. کہا نہیں بیٹی زینب نہیں, اگر کہ تو حجاب میں ہے مگر وقت تو دن کا ہے, اگر علی اس وقت تجھے لے کے چلا تو کتنے ہی نامحرموں کی نگاہ تجھ پہ پڑے گی, علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی, ٹھہر جا, آدھی رات کو جب اندھیرا اور سناٹا ہوگا تب ہم چلیں گے, اور آدھی رات کو بھی جب میرا مولا اس دروازے سے اپنی بیٹی کو لے کے چلتا تھا تو پتا تھا زینب جیسی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں, مگر ہائے میرے مولا کی غیرت, بار بار پوچھتے تھے زینب ابا تو صحیح طریقے سے اوڑھی ہے, نقاب تو صحیح طریقے سے بندھی ہے, ایسا نہ ہو اتفاقا ہوا چل جائے اور کسی کی نگاہ میری زینب پر پڑ جائے, پتا ہے زینب جیسی بیٹی ہے, قیامت آ سکتی ہے, یہاں بے حجابی میں لاپرواہی نہیں, مگر علی کی غیرت, ہائے زینب اپنا بابا یاد آ گیا. ایک مرتبہ اپنی حالت دیکھی, سر پہ چادر نہیں ہے, کھلے بال ہیں, نامحرموں کا ہجوم ہے, اور وہ دروازہ ہے جو میرے بابا کی یادگار ہے. شمر کو بلایا, اے شمر اور کچھ نہیں کہتی ہوں, البتہ اگر کسی اور دروازے سے لے جائے, اور وہ دوسرا دروازہ تو بہت قریب ہے. ہائے ہائے جواب کیا ملا, ذرا دیکھیے کیسی بے غیرتی اور ڈھڈائی کا جواب ہے. شمر یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں زینب ہماری مصلحت یہی ہے, یہ بھی کہہ سکتا تھا زینب ہمارا حکم یہی ہے, یہ بھی کہہ سکتا تھا زینب ہم نے تیاریاں یہاں سے کی ہیں, مگر دیکھیے اس کا جواب کیسا ہے. کیا کہتا ہے, زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو, ہماری قیدی ہو, جو ہم کہیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. بس اتنا سننا تھا, ایک مرتبہ حیدر کرار کی بیٹی کو جلال آ گیا, آواز دی, اے کلثوم و رقیہ, اے رباب و فروا, اے لیلا و سکینہ, یہ ہمیں مجبور سمجھ رہا ہے, ارے ہمیں ہاتھ اٹھاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں, تم سب مل کے آمین کہنا. اے ارباب عزا, ایک منزل فاطمہ کی زندگی میں بھی آئی تھی, شہزادی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جب پتا چلا تھا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے, زینب کو یاد ہے. ایک مرتبہ میری ماں نے بھی ہاتھ بلند کیے, لیکن جیسے ہی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے آسمان کو دیکھنا چاہا, آسمان سے پہلے نوک نیزہ پر بھائی کا کٹا سر نظر آ گیا, حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے, گھبرا کے کہا بھائی جاؤ تم اور رو رہے, عباس یاد آ رہا, اکبر بیٹا یاد آ رہا, ننا اکبر یاد آ رہا, کٹے سر سے آواز یاد آئی نہیں زینب، وہ مقصد یاد آ رہا جس پہ سب کو قربان کر دیا. زینب بد دعا نہ کرنا، جس طرح شمر کہے اسی طرح چلی جاؤ. بس ایک مرتبہ ہاتھ نیچے کیے، چہرہ جھکایا، بیویوں اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں، میرا بھائی منع کر رہا ہے مگر کوئی تعجب نہیں ہے. بڑھتے بڑھتے پلٹ کے نجف کو دیکھا ہو اور آواز دی ہو یا علی مدد، بابا اپنی زینب کو کی مدد کو آئیے، نہ محرموں کے درمیان بے مکناؤ چادر کھلے بالوں کے ساتھ جانا پڑا.